बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے قاسم رضی۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور پھر آپ انٹرویو سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام کلام امیر سن سکیں گے۔ تو سامعین، یہ تو رہی اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9 بجے پیش کیا جاتا ہے، جس میں آپ خبریں اور ہمارے نمائندوں کی رپورٹیں یا انٹرویو سماعت فرماتے ہیں۔ تو سامعین، اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم پروگرام نیم نگاہ میں خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے، پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ سانحہ مچھ کے خلاف کوئٹہ میں شیعہ مسلمانوں کا دھرنا جاری، حکومت سے مذاکرات ناکام، لواحقین کا جنازے دفنانے سے انکار۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت کے زراعت سے متعلق قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک 41ویں روز بھی جاری، 8ویں دور کی بات چیت کی ناکامی کے بعد احتجاج مزید تیز کرنے کا اعلان۔ مقابلے فریق کی وعدہ خلافیوں کے بعد 20% تک یورینیم کے افزودگی کا عمل شروع کر دیا، پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودہ ذخیرہ کرنا ہمارا حق ہے، ایرانی حکومت کا بیان۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ کوئٹہ میں سانحہ مچھ کے خلاف ہزارہ شیعہ مسلمانوں کا دھرنا جاری ہے اور وہ کانکنوں کی میتیں رکھ کر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئٹہ میں سانحہ مچھ کے خلاف مغربی بائی پاس پر احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ دھرنے کے شرکا عمران خان کوئٹہ آؤ کنارے لگا رہے ہیں۔ کوئٹہ میں انتہائی سرد موسم میں 11 کانکنوں کے صفاکانہ قتل پر یہ احتجاج ہو رہا ہے اور لواحقین نے میتیں دفنانے سے انکار کر دیا ہے۔ دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے ورثہ کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت استعفی دے اور حملہ آوروں کو گرفتار کیا جائے۔ ایم ڈبلیو ایم کے رہنماؤں نے بھی کہا کہ جب تک ہزارہ شیعہ مسلمانوں کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک دھرنا جاری رہے گا۔ اس سے پہلے پیر اور منگل کی درمیانی رات وفاقی وزیر داخلہ رشید احمد اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے تھے، جس کے بعد اب دھرنے پر بیٹھے مظاہرین کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کوئٹہ آئیں۔ ادھر کراچی میں بھی سانحہ مچھ کے خلاف پاور ہاؤس سے ناگن چورنگی جانے والی سڑک پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ احتجاج کی وجہ سے پاور ہاؤس سے ناگن چورنگی جانے والی سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ 3 روز قبل مچھ میں دہشت گردوں نے 11 کانکنوں کو انتہائی صفاکانہ طریقے سے قتل کر دیا تھا۔ شہید ہونے والوں میں 5 افراد ایک ہی گھرانے کے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر محمد علی حسینی نے بھی مچھ دہشت گردانہ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کا بہیمانہ قتل ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے شجر ملعونہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انسداد منشیات پولیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے انسداد منشیات پولیس کے سربراہ جنرل مجید کریمی نے منگل کو اسلام آباد میں پاکستان کے وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات اعجاز احمد شاہ سے ملاقات میں کہا کہ منشیات کی پیداوار اور اس کی اسمگلنگ میں اضافے کا بنیادی مسئلہ طاقتوں کی موجودگی ہے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے علاقے میں داخل ہوئی ہیں، اور انہوں نے موت کے سوداگروں کے خلاف مہم کو دشوار بنا دیا ہے۔ ایران کے انسداد منشیات پولیس کے سربراہ نے کہا کہ ایران اور پاکستان نے انسداد منشیات کی مہم میں بڑی قربانی دی ہے، منشیات کے خلاف مہم میں ہمیشہ اگلے محاذ پر رہے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات اعجاز شاہ نے بھی اسلام آباد میں ایرانی وفد کی موجودگی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایران اور پاکستان کے درمیان سرحدی تعاون بڑھانے پر زور دیا اور منشیات کی اسمگلنگ کا بھرپور اور مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے ایران کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ اعجاز احمد شاہ نے موت کے سوداگروں کے ہاتھوں ایران کی بارڈر سیکورٹی فورس کے 3 جوانوں کا اغوا کر کے پاکستان کے اندر منتقل کرنے کے واقعے کی تحقیقات اور ان کا پتہ لگانے کا بھی وعدہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے انسداد منشیات پولیس کے سربراہ جنرل مجید کریمی نے پاکستان کے اینٹی ناکوٹک بورڈ کا بھی دورہ کیا اور اس کے بعد پاکستانی بحریہ کے سیکورٹی ایجنسی کے حکام سے ملاقات کے لیے کراچی روانہ ہو گئے۔ ہندوستان میں زرعی اصلاحات سے متعلق تینوں قوانین کو واپس لینے کے مطالبے کے سلسلے میں کسانوں اور حکومت کے مابین 8ویں دور کی بات چیت میں کوئی فیصلہ نہ ہونے کے بعد کسانوں نے تحریک کو مزید تیزی کے ساتھ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کسان رہنما راکیش ٹکیت نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت زرعی اصلاحات کے قوانین پر نکتہ وار بات چیت کرنا چاہتی ہے اور اس کا ارادہ اس قانون میں ترمیم کرنے کا ہے، جبکہ کسان تنظیمیں ان تینوں قوانین کو واپس لے جانے کے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر تینوں قوانین پر بار بار نکتہ وار بات کرنے پر اصرار کرتے رہے، جس کی وجہ سے تعطل قائم رہا۔ انہوں نے کہا کہ تینوں قوانین واپس لیے جانے تک کسان یونین کا احتجاج جاری رہے گا۔ دوسری جانب وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ کسانوں کے ساتھ بات چیت کافی اچھے ماحول میں ہوئی ہے اور انہیں یقین ہے کہ مسئلے کا حل جلد ہی نکل آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کسانوں کے مجموعی مفادات کو ذہن میں رکھ کر زرعی اصلاحات کے قوانین بنائے ہیں، اور اس سے اگر انہیں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو حکومت اس پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ واضح ہے کہ زرعی اصلاحات سے متعلق تینوں قوانین کو واپس لینے اور فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت MSP کو قانونی درجہ دینے کے حوالے سے حکومت اور کسانوں کے مابین اگلی میٹنگ 8 جنوری کو ہوگی۔ کسانوں کی تنظیمیں گزشتہ 41 دنوں سے قومی دارالحکومت نئی دہلی کی سرحدوں پر احتجاج کر رہی ہیں۔ پچھلے 2 دن سے بارش کے باوجود ان کا احتجاج جاری ہے۔ افغانستان میں امریکی فوجوں نے دارالحکومت کابل کے جنوب میں واقع صوبے لوگر میں اپنے بڑے فوجی اڈے کو ترک کر دیا۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صوبے لوگر کے مقامی حکام نے اعلان کیا کہ امریکی فوجوں نے فاب شنگ نامی اپنے بڑے فوجی اڈے کو ترک کر دیا اور اب یہ فوجی اڈہ افغان فوج کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ لوگر میں فوجی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے سے قبل تک اس فوجی اڈے میں امریکہ کے تقریباً 600 خصوصی فوجی اہلکار موجود تھے، مگر بعد میں یہ تعداد گھٹ کر 300 تک کم ہو گئی۔ اس فوجی اڈے میں حالیہ برسوں کے دوران 18,000 غیر ملکی فوجی موجود رہے ہیں، جہاں کافی وسائل و ذرائع اور ایک ایئر بیس بھی پایا جاتا ہے۔ طالبان گروہ کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کی بنیاد پر آئندہ چند مہینوں میں افغانستان سے تمام غیر ملکی فوجیوں کو واپس جانا ہوگا۔ افغانستان کے اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ نے مذاکرات کے آغاز کے ساتھ ہی ملک میں تشدد اور ٹارگٹ کلنگ کے خاتمے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے افغانستان میں چین کے خصوصی نمائندے لیو جان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت پائیدار اور باوقار امن کے حصول کے لیے سنجیدہ ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مذاکرات کے ساتھ ہی ملک میں تشدد اور ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ قابل قبول نہیں ہے اور تشدد اور ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اس موقع پر چین کے خصوصی نمائندے نے اعلی مصالحتی کونسل کی رہبر کمیٹی کی تشکیل اور مذاکراتی وفد کے ساتھ اس کے مشترکہ اجلاس کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ وفد کی دوحا واپسی اور امن مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز پائیدار امن کے حصول کی زمین فراہم کر دے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی پہلی برسی کے مناسبت سے غزہ پٹی میں شہید قدس کے زیر عنوان خصوصی پروگرام منعقد ہوا، جس میں اس عظیم شہید کی بیٹی نے فلسطینی قوم کے نام ایک پیغام ارسال کیا ہے۔ زینب سلیمانی نے پیر کے روز اپنے اس پیغام میں کہا ہے کہ شہید سلیمانی نے اپنے بچوں کو دشمن کی شناخت اور فلسطین نیز مسلمانوں کے قبل اول سے محبت سکھائی، اور بیت المقدس اور فلسطین ہمارے زندگی کے ہر لمحے میں موجود ہیں، اور یہ صرف تقریر کا ایک نعرہ جہاد کی بندوق کی گولی نہیں تھی بلکہ ہمارے گھرانے کا طریقہ کار تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد اور ان سے پہلے اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کی بنیاد پر مسلم اور مستضعف اقوام خاص طور پر مجاہدوں سے وعدہ کیا تھا کہ فلسطین کی آزادی اور مستضعفین کی فتح ایک حق اور یقینی امر ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ یورینیم کی 20% افزودگی کے عمل کے آغاز سے معاہدہ توڑنے والوں کے مقابلے میں ایران کی پوزیشن پہلے سے بھی زیادہ مستحکم ہوگی اور قانون شکنی کی تلافی بھی ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر محمد قالیباف نے منگل کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ معاہدے کی خلاف ورزی اور وقت تلف کرنے کا موقع ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاقت و توانائی میں اضافے کے ذریعے ظالمانہ پابندیوں کے حصار کو توڑنا اور ان پابندیوں کو بے اثر بنانا ایران کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی نے ایران کے خلاف امریکہ کے دشمنانہ اقدامات اور یورپ کی جانب سے امریکہ کا ساتھ دیے جانے کے جواب میں ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کو معطل کرنے کے اقدامات اور یورپی ممالک کے نام صدر مملکت کے خط کے تناظر میں پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے اسٹریٹجک اقدام کے بل کو منظوری دے دی ہے۔ اس بل کی پہلی شق کے مطابق ایران کے ایٹمی انرجی کا ادارہ پرن مقاصد کے لیے 20% یورینیم کی افزودگی انجام دینے اور سالانہ کم سے کم 120 کلو گرام اندرون ملک ذخیرہ کرنے کا پابند ہے۔ مذکورہ ادارہ اس بات کا بھی پابند ہے کہ پرن مقاصد کے لیے ملکی ضرورت کا 20% افزودہ یورینیم مکمل طور پر بلا تاخیر فراہم کرے گا۔ ایران کے سپاہ قدس فورس کے ڈپٹی کمانڈر نے عراق میں امریکہ کی حالیہ فوجی نقل و حرکت کو اشتعال انگیزی سے تعبیر کرتے ہوئے خبردار کیا کہ امریکہ نے اگر علاقے کی سلامتی سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو پشیمانی پر مجبور ہو جائے گا۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سپاہ قدس کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد حجازی نے منگل کے روز علاقے میں امریکہ کی فوجی نقل و حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے اس قسم کے اقدامات سے علاقے میں آگ کے شعلے بھڑک سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔ سامعین، شہداء محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی شہادت کی پہلی برسی کے موقع پر شہداء کی شخصیت کے تناظر میں سیر اردو ٹی وی کے اینکر عظیم سبزواری نے ہندوستان کے معروف ڈاکٹر جلال نقوی اور پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار شہباز علی عباسی سے گفتگو کی۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔
اور آج ہم گفتگو کریں شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی زندگی کے حوالے سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پر ہندوستان سے سینئر تجزیہ نگار اور مذہبی اسکالر جناب جلال نقوی صاحب۔ امریکہ نے کن مقاصد کے تحت شہید قاسم سلیمانی کو اور شہید ابو مہدی المہندس کو شہید کیا؟ اب یہاں پر کچھ ذکر کر لیا جائے اس حقیقت کا کہ داعش کی تقویت اور اسے مسلح کرنے میں، خاص طور سے عراق اور شام کے خطے کے اندر، اور پھر ایک داعش کی ایک خلافت نام نہاد قائم کرنے میں امریکہ کا جو کردار ہے وہ کیا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا، تاریخ اسے کس طرح سے رقم کرے گی؟
دیکھیے، داعش کا جو قیام عمل میں آیا تو اس میں صرف امریکہ کا ہی رول نہیں تھا، اس میں بہت سی بڑی طاقتیں شامل تھیں، اور جہاں امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقتیں تھیں وہیں پر سعودی عرب کے پیٹرو ڈالرز اور یو اے ای کا بھی ایک اہم کردار تھا، اور وہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ داعش کے قیام کے بعد وہ تمام مقاصد جو یہ لوگ حاصل کرنا چاہتے تھے اس میں اس حد تک کامیابی نہیں مل سکی کہ جو ان کے اپنے مقاصد پورے ہو پاتے، اور یہ سیریا اور عراق کو اس حالت میں پہنچاتے کہ پھر اس کے بعد صہیونی ملک کو کسی بھی طریقے کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ یہی وجوہات ہیں کہ یمن پر حملہ کیا گیا، سیریا اور عراق کے لیے ISIS کا قیام عمل میں آیا۔ ایسی صورتحال میں آپ کے جو سامنے دوسرے اس وقت کا جو سب سے بڑا منظر وہ یہ ہے کہ داعش کے قیام کے ساتھ ساتھ جب داعش کی رخصتی ہوئی ہے تو ایک اور نیا وجود ہمارے سامنے آیا، اور وہ ایران اور عراق کے در ہی ہمیں نظر آیا۔ اس میں جنرل قاسم سلیمانی جہاں ایک طرف ایک بہت اچھے جنرل تھے، بہت اچھے کمانڈر تھے، اور ابو مہدی المہندس ان کے بہترین اور عظیم ساتھی تھے، وہیں ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جنرل قاسم سلیمانی اس جنگ کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کارنامہ انجام دے رہے تھے، اور وہ تھا ایران، عراق اور سیریا کے درمیان ایک بہت اہم سفارتکاری کا کام، جس سفارتکاری کو کسی بھی شکل میں امریکہ اور اسرائیل ہضم کر ہی نہیں سکتے تھے، اور وہ سفارتکاری اتنے اچھے انداز سے ہو رہی تھی کہ مستقبل جو فیوچر تھا ایران، عراق اور سیریا کا، وہ پوری دنیا کے اندر ایک بڑی طاقت بن کے ابھرنے والا تھا، جس کو کسی قیمت پر بھی نہ سعودی حکومت برداشت کر سکتی تھی، نہ امارات اور نہ ہی اسرائیل اور امریکہ. یہی وجہ تھی کہ جب جنرل قاسم سلیمانی نے ایران اور عراق کے درمیان جن تعلقات کی بنیاد رکھی، وہ کافی حد تک آپ دیکھیں تو دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان اچھے روابط پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور بہت حد تک اب ان کو عملی جامہ پہنانے کی منزل تھی، یا کہہ لیجئے کہ ان کی ایک اوپچارکتہ جسے کہنا چاہیے، بس اعلان ہونا باقی تھا.
صحیح.
یہ ایسی صورتحال تھی کہ جسے امریکہ کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا برداشت کرنا، اور سعودی عرب کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا زہر کا گھونٹ تھا کہ وہ اس کو کس طریقے سے پیے گا.
صحیح.
ایران اور عراق کے حکام کو وہ بہت نزدیک لے کر آئے، اور ان کا جو اگلا مرحلہ تھا وہ ایران اور عراق کے عوام کو نزدیک لانا تھا، اس لیے کہ جو صدام کی حکومت کے دوران 8 سال کی جنگ رہی، اس جنگ کے بعد ان دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان بڑی کڑواہٹیں تھیں اور بہت زیادہ نفرتوں کا ماحول تھا.
صحیح.
یہی وجہ تھی کہ ایران اور عراق میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی جنرل قاسم سلیمانی، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جگہ بنانے میں بہت حد تک کامیابی نہیں مل پا رہی تھی کہ جس کے بعد ان دو ملکوں کو دو جسم اور ایک جان بنایا جا سکے. یہ کارنامہ جنرل قاسم سلیمانی کی اور ابو مہدی المحدث کی شہادت نے انجام دیا کہ جو کام جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المحدث ان دونوں ملکوں کے حکام اور حکومتوں کے درمیان انجام دے گئے، اس کام کو
جی.
تو وہ کام پورا ہو گیا، لیکن جو دوسرا مرحلہ اس کا ہونا تھا، وہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان ایک ایسے پیار محبت اور بھائی چارہ اور دونوں کے درمیان محبت کی فضا قائم
جی
کرنا
جی.
تھا، اس کام کو ان دونوں شخصیتوں کی شہادت نے پورا کیا.
بہت شکریہ جلال صاحب.
آپ دیکھیں گے
جی جی.
تحریر
جی جلال صاحب بہت شکریہ. اس وقت میں چلتا ہوں شہباز علی عباسی صاحب کی طرف. عباسی صاحب بڑا اچھا اشارہ کیا ڈاکٹر جلال نقوی صاحب نے کہ جو کام شہید قاسم سلیمانی اپنی زندگی میں کرنا چاہتے تھے وہ ان کی شہادت کے بعد ہمیں نظر آیا. ظاہر ہے کہ سامراج کا ایک مقصد یا امریکی اقدام کا ایک مقصد یہ تھا کہ ایران اور عراق کے درمیان جو قربتیں بڑھ رہی ہیں ان کو دوریوں میں تبدیل کیا جائے، اور شہید قاسم سلیمانی اور مہدی المہندس کی شہادت کا ایک محرک یہ بھی تھا. آپ کے خیال میں کس حد تک امریکہ اپنی اس سازش میں کامیاب رہا ہے؟
شہید قاسم سلیمانی کو جو ہے امریکہ نے اٹیک کیا عراق کے اندر، اور اس وقت انہیں اٹیک کیا گیا، ڈراؤن اٹیک ان پر کیا گیا جب وہ عراقی وزیر اعظم کی دعوت پر وہاں مہمان تھے. ٹھیک.
صحیح.
اس وقت تو سوال یہ اپنی جگہ قائم ہے کہ جو امریکن ڈراؤن اٹیکس ہیں
جی
وہ عراقی حدود میں جب داخل ہوئے تو کیا عراق کی جتنے بھی وہاں کی سیکورٹی معاملات ہیں، مینج کرنے والے سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا یا تھا، ایک بات یہ. ٹھیک ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بابت بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ زیر بحث رہیں. ٹھیک. یہ معاملہ الگ، لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اصل میں چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیراعظم جو تھے عادل عبد المہدی، انہوں نے وزیر اعظم کا چارج سنبھالنے کے بعد اگر سب سے پہلے کسی جگہ کا دورہ کیا تو وہ کون سا ملک تھا؟ وہ
جی.
بھی ایران ہی تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بات اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا یہ تھا کہ جو اس کا انخلا ہے اسپیشلی عراق سے یا پوری دنیا سے جہاں جہاں اس نے قبضہ جمائے رکھا ہوا ہے ٹھیک، وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ممکن نہ ہو. اور عراقی خود جو ہے بابت کوشش بھی کر رہے تھے، اور ایران کو جو ہے اس جنگ میں دھکیلنے کی اصلی وجہ جو ہے وہ کیا تھی؟ ایران چونکہ خطے کے اندر پولیٹیکل جو ہے امپیکٹ اسی کے بارے سے ہمیں ایک اچھی پاور نظر آتی ہے، اور اس بات کو امریکہ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے. ٹھیک. عراق اور ایران کے درمیان اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چل کے دیکھیں تو ایک لمبی جو ہے وہ جنگ چلتی رہی ہے، اور اب چونکہ معمول تک آ گئے تھے سارے ریلیشن. ٹھیک. تو امریکہ نے اس طرف ضرور کوشش کی، ایک آپ کہہ سکتے ہیں ناکام کوشش کہ وہ ایک ایسی شخصیت کو ٹارگٹ کرے جس کو خطے کے اندر جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبردست پاور سمجھا جاتا ہے. بلکہ میں نے کافی جو ہے انٹرنیشنل نیوز پیپر جو ہے ان میں دیکھا, بی بی سی نے ایک رپورٹ بھی چھاپی تھی اس حوالے سے, بی بی سی نے ایک رپورٹ چھاپی تھی کہ امریکن جو ہیں ان کے پیش نظر کی بات ہے کہ اس خطے میں اگر ان کے بعد علی خمنائی کے بعد کوئی طاقتور شخصیت ہے تو وہ کون ہے, وہ ہیں قاسم سلیمانی. بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا تھا کہ جنگ اور امن کی بات جب بھی کبھی کرنی ہوتی ہے تو وہ قاسم سلیمانی کے ذریعے ہوتی ہے, نہ کہ ایرانین جو وزیر خارجہ ہے یا منسٹر فورن افیئرز ہے اس کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی جگہ بالکل بچا ہیں کہ امریکہ کا اصل اقدام یہ تھا کہ ایران اور عراق کے جو ریلیشنز ہیں ان کو خراب کیا جائے, اور عین اس وقت ان کو ٹارگٹ کیا گیا جب وہ ایک ملک کے اندر جو ہے وہ بطور مہمان موجود تھے. ٹھیک, اب اس کے رد عمل میں عراق اور ایران کے درمیان جو قربتیں ہیں, جو دوستیاں ہیں, بہت ساری اور سملیرٹیز جو ہے وہ سامنے آ گئیں, اور ان ریلیشنز کو انہوں نے مزید بلڈ اپ کیا اور انٹرنیشنل دنیا کو اس جانب متوجہ کیا کہ انٹرنیشنل دنیا جو ہے وہ ہمیں اس بات کا جواب دے کہ عالمی جتنی بھی طاقتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم کس کی دعوے دار ہیں, امن کی دعوے دار ہیں, چاہے وہ یو این او ہے یا دیگر جتنے بھی الائنسز ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر سے جو ہے کیا ختم ہونا چاہیے, ٹیروریزم ختم ہونا چاہیے, بلکہ یہاں تک بات کی جاتی ہے آج کل کے زمانے میں کہ ہر شخص کو اس کی زندگی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جینے دینے کی اجازت ہونی چاہیے.
اسی کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ یہیں پر ختم ہوا. اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء خاتم 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 والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم.
سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور اس مرحلے میں آپ سماعت فرمائیں گے ہمارا پروگرام کلام امیر. تو لیجیے پروگرام سماعت فرمائیے کلام امیر. ہمیں اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق دی پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری گفتگو چل رہی ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جو خطبات کے حوالے سے گفتگو ہمیں کرنی ہے، تو یہ سب سے پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اسی حوالے سے ہمیں چند پروگراموں میں، چونکہ وقت ہمارا بڑا محدود ہوتا ہے اور یہ خطبہ اتنا وسیع ہے کہ اگر پورے سال بھی مستقل اس کے اوپر پروگرام کیے جائیں تب بھی ہمارے پروگرام کم پڑ جائیں گے، لیکن اس کے معارف ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو ہم نے اس خطبے کو تقسیم کیا کہ کچھ پروگراموں میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کا جو پہلا سلسلہ تھا، پہلی کڑی تھی، یعنی پہلا حصہ تھا اس خطبے کا، وہ گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آج آپ کی خدمت میں ہمیں یہ پیش کرنا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس خطبے کے پہلے حصے میں خداوند متعال کے 12 صفات بیان کیے، جو خدا کے صفات جلالیہ اور صفات کمالیہ ہیں، ان کو 12 تقسیم کرتے ہوئے آپ نے بیان کیا، اور یہاں پر حضرت امیر علیہ السلام پہنچتے ہیں اور خداوند متعال کی توحید کو بیان کرتے ہیں. دیکھیے بڑا یہ، جب انشاءاللہ آپ ہمارے مہمان کے ذریعے اس گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں گے کہ کس طریقے سے توحید خداوندی کو بیان فرما رہے ہیں مولا کائنات، ایسی تعبیریں استعمال کی ہیں اور اس طریقے کی وہ جو دقیق عبارتیں ہیں وہ مولا کائنات نے استعمال کی ہیں کہ دنیا انگشت بدندہ ہے کہ توحید کے حوالے سے انسان کس طریقے سے ایسی گفتگو کر سکتا ہے. ایک انسان اس کی قدرت سے بالاتر ہے یہ بات، اس لیے کہ انسان نہیں جانتا خداوند متعال کے حوالے سے کس طریقے سے گفتگو کر سکتا ہے. یہ صرف شایان شان ہے یا تو مولا کائنات کے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، چونکہ خود حضور نے فرمایا ہے کہ خدا کو میرے اور علی کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا. تو جب نہیں پہچانا تو خدا کے حوالے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے. اور اس طریقے سے تعبیریں استعمال کی اور اس طریقے سے توحید کو بیان کیا کہ اگر پورے اسلام کو جمع کیا جائے تو اس سے بہتر تصور توحید کا بیان نہیں کیا جا سکتا جو مولا کائنات نے اس پیراگراف میں اور اس خطبے کے اس حصے میں بیان کیا ہے. آپ نے توحید کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا. سب سے پہلے ایک مختصر اور اجمالی، اس کے بعد ایک تفصیلی، پھر ایک مقام توحید، اس کے بعد مقام اخلاص، اور اس کے بعد نفی تشبیہ، کہ کسی کی بھی طرح کی تشبیہ سے اگر ہم مدد لینا چاہتے ہیں تو پھر ہم توحید کو نہیں سمجھ سکتے. اور جو آغاز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اول الدین معرفتہ، کہ جو دین کا آغاز ہے اور ابتدا ہے وہ معرفت پروردگار ہے، یعنی ہر چیز کا دار و مدار، پورے دین کا دار و مدار جو ہے وہ معرفت الہی کے اوپر ہے. اور جو چیز بھی ہمارے پاس ہو اس میں توحیدی رنگ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ ہماری زندگی بھی ہو تو اس میں بھی توحیدی رنگ ہونا چاہیے، پورا دین جو ہے اس میں توحیدی رنگ ہونا چاہیے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کی گفتگو کو یہاں پر دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین و صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ طاہرین. اول الدین معرفتو و کمال و معرفتی از تصدیق بے و کمال و تصدیق بے توحیدو و کمال و توحیدی الاخلاص. دوسرا جو شعبہ ہے خطبے کا اور حصہ جو ہے وہ خداوند متعال کی ذات اور اس کے صفات اور کمالات کے بارے میں، یعنی خداوند متعال کمالات رکھتا ہے، صفات رکھتا ہے. علماء بھی بیان کرتے ہیں اور حضرت ہی کے اس بیانات کے ذیل میں علماء بیان کرتے ہیں کہ خداوند متعال کس طریقے کے صفات رکھتا ہے. دیکھیے، کمالات اور صفات ہم بھی رکھتے ہیں، انسان بھی رکھتا ہے، لیکن پہلے جب وہ پیدا ہوا نہیں رکھتا تھا، اس کے بعد پھر اس کمالات کو اس نے پایا ہے، خدا نے اس کو دیے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری ذات الگ ہے اور کمالات اور صفات الگ ہیں، لیکن اس کے بعد یعنی نہ ہونے کے بعد حاصل ہوئے ہیں ہمارے لیے. اس کو ان صفات کمالات ایک صفات اس طریقے سے ہوتے ہیں. دوسرے مسئلہ جو ہے وہ جو ہم صفات اور کمالات رکھتے ہیں یہ ناقص ہیں، اس میں نقص پایا جاتا ہے، محدود کمالات ہیں، یعنی پورا علم نہیں ہے، پوری قدرت نہیں ہے، پوری حیات نہیں ہے، لیکن ایک کمالات ایسے پائے جاتے ہیں جو لامحدود ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ خداوند متعال جو صفات اور کمالات رکھتا ہے اور حضرت اس خطبے میں فرما رہے ہیں کن کمالات کے بارے میں اور صفات کے بارے میں فرما رہے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال کے لیے وہ صفات اور کمالات ہیں کہ جو لامحدود ہیں، لامتناہی ہیں، جن کی کوئی حد نہیں ہے، جن کی حد بندی نہیں ہے. ایک بات. دوسری یہ کہ ان کمالات اور صفات کا رابطہ اس کی ذات سے عینیت والا رابطہ ہے، یعنی اس طریقے سے نہیں ہے کہ ایک وقت میں اس کی ذات ہے، اس کے بعد پھر یہ کمالات اور صفات آئے ہوں. نہیں، اس کی ذات وہی کمالات ہیں، وہ کمالات وہی اس کی ذات ہے، یعنی اس کی ذات اور کمالات میں جدائی نہیں ہے. لہذا اس کے صفات عین ذات ہیں. لہذا خداوند متعال جتنے بھی کمالات رکھتا ہے اس کے ذاتی ہیں، جتنے بھی وہ صفات رکھتا ہے اس کے ذاتی ہیں، کہیں سے لیے نہیں ہے، کسی نے اس کو دیا نہیں ہے، کسی سے لیا نہیں ہے، یا پھر ایسا نہیں ہے کہ خود نے خود کو دیے ہوں. چونکہ جس شخص کے پاس، جس ذات کے پاس جو چیز نہ ہو وہ خود کو کیسے دے سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال کی ذات عین صفات ہے اور اس کے صفات عین ذات ہے. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے پاس جب ایسے کمالات و صفات ہیں جو لامحدود ہیں، تو خود بخود اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جسمانی کمالات خداوند متعال کے لیے عیب ہیں، نقص ہیں. جسمانی کمالات ہم لوگ تصوراً اپنے تصور میں یہ سوچتے ہیں کہ خدا کس چیز میں ہے، خدا کس چیز پر ہے، خدا کہاں پہ ہے، خدا میں کیا پایا جاتا ہے. یہ تعبیریں ان اشیاء کے لیے، ان چیزوں کے لیے بولی جاتی ہے جو جسمانی ہیں، جسم رکھتی ہیں، یہ جسم و مادہ رکھتی ہیں. جب خداوند متعال جسم نہیں رکھتا تو صفات جسم بھی خداوند متعال نہیں رکھتا. تو ان چیزوں کے ذریعے سے خداوند متعال کے بارے میں یا صفات اور کمالات کے بارے میں سوال کرنا صحیح نہیں ہے کہ فی ما، خدا کس چیز میں. حضرت فرما رہے ہیں فی ما، خدا کس چیز میں، علامہ، خدا کہاں پر ہے، کس چیز پر ہے، یعنی دوسری چیز جگہ پہ نہیں ہے. نہیں، خداوند متعال لامحدود ہے، اس کے صفات بھی لامحدود ہیں. بس یہ صفات جو اور کمالات جو محدود ہوتے ہیں یہ جسمانی ہوتے ہیں، اور جو جسمانی شے نہیں ہے لامحدود ہے، اس کے صفات بھی لامحدود ہوتے ہیں، اس کے کمالات بھی لامحدود ہیں. لہذا خداوند متعال کا وجود بھی لامحدود ہے، اس کا علم بھی لامحدود ہے، اس کی قدرت بھی لامحدود ہے. لہذا جس شخص نے بھی خداوند متعال کو اس طریقے سے توصیف کرنا چاہا کہ اس کے پاس یہ صفتیں ہیں اس کے کنارے میں، اس کے برابر میں ہیں، اس کے لیے جس نے برابر میں صفات کو قرار دیا، دو بنا دیا اس نے خدا کو، جس نے خدا کو دو بنایا اس نے گنتی میں لایا خدا کو، جب خدا کو گنتی میں لایا تو محدود کیا. تو ان چیزوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند متعال ایسے صفات اور کمالات رکھتا ہے جو لامحدود ہیں، حد بندی نہیں ہے، حد کو قبول نہیں کرتے. خدا لامتناہی لامحدود ہے، اس کے صفات بھی لامتناہی اور لامحدود ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین، ابھی آپ نے خطبے کے کچھ معارف یہاں پر ملاحظہ فرمائے. پروگرام کا جو یہ حصہ ہے اس میں ہم نامے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. تو آج جو آپ کے لیے ہم نے نامہ یہاں منتخب کیا ہے اور جو چنا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو پیش کیا جائے گا وہ نامہ بھی جنگ جمل سے مربوط ہے. جیسا کہ اس سے پہلے پروگرام میں بھی ایک نامہ جو تھا وہ جنگ جمل سے مربوط تھا. اس میں مولا کائنات اہل کوفہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تم نے ہمارا ساتھ دیا بصرے کی فتح کے حوالے سے، یعنی جنگ جمل میں جو یہ کامیابی ہمیں نصیب ہوئی ہے. دیکھیے واقعاً وہ افراد جو مولا کائنات کے ساتھ تھے وہ لائق تقدیر و تشکر ہیں، واقعاً ان کا شکریہ ادا ہونا چاہیے، ان کی قدردانی ہونی چاہیے. اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ محاذ بہت اہم تھا. بڑے بڑے یہاں پر آنے کے بعد ڈگمگا گئے، جن کے پاس بصیرت نہیں تھی وہ سمجھ نہیں سکے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور وہ اسی میں الجھ کے رہ گئے. وہ ظاہر کو دیکھتے رہے کہ یہاں پر جو ہے وہ علی ہیں، ادھر جو ہیں وہ زوج رسول ہیں، ادھر جو ہے مثلا اگر علی جیسا چچزاد بھائی ہے تو ادھر بھی جلیل القدر صحابہ طلحہ و زبیر موجود ہیں، آخر ہم کن سے لڑیں، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی. لیکن ان افراد میں ہمارے پاس کچھ اس طرح کی شخصیات بھی تھی جیسے حضرت عمار یاسر. انہوں نے آنے کے بعد صاف اعلان کیا کہ میرے اوپر یہاں کوئی چیز مشتبہ نہیں ہے، مجھے شک نہیں ہے، میری نظر میں جمل اور بدر میں کوئی فرق نہیں ہے، حقیقت دونوں کی ایک ہے. درواقع جنگ جو ہوتی ہے وہ حق اور باطل کے درمیان ہوتی ہے. تو یہ مشخص ہے وہاں پر اگر اسلام کے سامنے کفر تھا تو یہاں پر علی کے سامنے جو بھی آ رہا ہے وہ باطل ہے. اس لیے کہ معیار حق و باطل حضور نے جس کو قرار دیا ہے وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. تو مولا کائنات یہاں پر اہل کوفہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے میری دعوت کو قبول کیا اور تم نے اس جنگ میں میرا ساتھ دیا، اس لیے تم لائق شکریہ ہو. تو یہ نامہ جو آپ نے لکھا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے مہمان اس کے جو معارف ہیں اور اس کے جو مطالب ہیں وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، مل کر دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی یوم الدین اما بعد. امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ دوسرے نمبر کا خط ہے. نہج البلاغہ میں مکتوبات میں آپ کا یہ خط موجود ہے. یہ خط کو آپ نے اہل کوفہ کے نام تحریر فرمایا کہ جس میں آپ نے اہل کوفہ کی قدردانی فرمائی ہے، اس حوالے سے کہ جب مولا امیر المؤمنین نے اہل کوفہ کو دعوت دی تو انہوں نے لبیک کہی اس بات کے اوپر. لہذا آپ اس خط میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ بصرہ کے باغیوں کے مقابلے میں فتح حاصل کرنے کے بعد ماہ رجب سن 36 میں اس خط کو آپ نے تحریر فرمایا کہ جس میں آپ نے اس انداز سے لوگوں کی قدردانی فرمائی ہے کہ اے اہل کوفہ، پروردگار عالم تمہیں جزائے خیر دے اہل بیت نبی کی جانب سے، کیونکہ تم وہ افراد ہو کہ جب تم کو بلایا گیا تو تم نے میری آواز پر لبیک کہا اور امام وقت کی نصرت کے لیے تم آگے بڑھے. اس خط میں اگر غور کیا جائے تو امیر المؤمنین نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ امام وقت کی اطاعت، کسی بھی حوالے سے کسی بھی وقت میں کیسے بھی حالات ہوں، اگر امام وقت آواز دے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا واجب ہے اور ضروری ہے. اور صرف یہی نہیں کہ واجب اور ضروری ہے، بلکہ جب اہل کوفہ نے مدد کے لیے قدم آگے بڑھایا تو امیر المؤمنین نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، بارگاہ پروردگار میں ان کے حق میں دعا بھی فرمائی. اور دعا کا انداز عجیب ہے کہ پروردگار تمہیں اس انداز سے جزائے خیر دے کہ جیسے اس کے احکام پر عمل کرنے والوں کو جزا دی جاتی ہے. اس انداز سے امیر المؤمنین ان کی قدردانی فرما رہے ہیں اور ان کو اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس وقت امیر المؤمنین کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کر لی تھی مدینے میں حضرت عثمان کے قتل کے بعد، تو اس وقت جب کچھ ایسے افراد تھے کہ جس میں خود حضرت ام البنین حضرت ام المؤمنین بھی شامل تھیں, جناب عائشہ بھی اس میں شامل تھیں, کہ جب انہوں نے مدینے سے باہر نکل کے بصرہ پہنچی اور بصرہ میں کے امیر المؤمنین کے ایک چاہنے والے جو وہاں کے گورنر تھے جن کا نام تھا عثمان ابن حنیف, وہاں جانے کے بعد جب حالات خراب ہوئے اور بصرے کے کچھ باغیوں نے ان کا ساتھ دیا, یہاں تک کہ ایک افراتفری کا عالم ہو گیا اور ایک آشوب کا سا منظر ہو گیا, تو اس وقت مولا نے یہ خط لکھا تھا کہ تم لوگ جاؤ, حکم دیا تھا کہ جا کے بصرے کے حالات کو اپنے قابو میں لو اور وہاں لوگوں کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کرو. لہذا جب لوگ وہاں پر گئے اہل کوفہ اور جانے کے بعد وہاں پر انہوں نے حالات کو سازگار کیا, تو اس وقت امیر المؤمنین نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے ہماری آواز پر لبیک کہا اور تم نے ان حالات پر قابو پا لیا ہے, لہذا تمہارا شکریہ. تو یہ اولی الامر کی اطاعت کی طرف بھی اشارہ ہے, حاکم وقت کی اطاعت کی طرف بھی اشارہ ہے, کیونکہ اس وقت مولا علی بعنوان حاکم اسلامی, حاکم وقت, خلیفہ اور جانشین پیغمبر کی حیثیت سے تھے, اور جس وقت آپ نے پکارا تو لوگوں نے ان کی مدد کیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی زمانے میں, بلکہ کسی بھی زمانے میں ولی یہ خدا, امام وقت, حجت خدا جب کسی کو آواز دے تو اس زمانے میں جو لوگ بھی موجود ہیں ان کے اوپر امام وقت کی اطاعت کرنا واجب ہے اور ان کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے. یہ چاہے جس ملک میں ہو, جس زمانے میں ہو, جن حالات میں بھی ہو. امیر المؤمنین نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم کو جب امام وقت بلائے خدا کی اطاعت کے لیے, نظام کو قائم کرنے کے لیے, اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے اور فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے, تو تم فوراً آگے بڑھو. جیسے کہ کوفے والوں کو جب پکارا گیا تو کوفے والے آگے بڑھے, انہوں نے میری آواز پر لبیک کہا, میری مدد کی اور اس علاقے سے یعنی بصرہ سے فتنہ و فساد کا خاتمہ کر دیا اور وہاں کا ماحول پر امن بن گیا. امیر المؤمنین نے اپنی پوری زندگی میں صرف یہی ایک کوشش کی تھی کہ جہاں کہیں بھی حکومت ہو, نظام ہو, اسلام ہو, وہاں پر امن و امان, چین و سکون ہونا چاہیے.
ناظرین, آپ نے خطبے کے مطالب بھی سنے اور اسی طریقے سے جو نامے کے معارف ہو سکتے تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے, اور پروگرام کا یہ حصہ جو ہے یہ حکمتوں کے حوالے سے, اور آپ جانتے ہیں حکمتیں وہ عظیم خزانہ ہے, وہ مختصر جملات ہیں جن کو کہا جاتا ہے کلمات قصار, کہ بظاہر بہت مختصر ہیں, چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, لیکن ان میں معارف کا ایک جو ہے وہ دریا موجزن ہے. اگر آپ غور کریں تو اس میں واقعاً ایک دریا ہے معارف کا, انسان جتنی اس کے اندر ظرفیت ہوتی ہے ان سے وہ قصب فیض کرتا ہے. اس حکمت میں جو آج آپ کی خدمت پیش کی جائے گی, مولا کائنات نے ایک عجیب چیز کی طرف اشارہ کیا, اور انسان کی فطرت جو ہے واقعاً اس کی طرف مولا کائنات متوجہ کر رہے ہیں کہ انسان آتا ہے, آنے کے بعد اپنی جو ہے فخر کرتا ہے, اپنے اوپر اپنی بزرگی بیان کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. کن چیزوں پہ کہتا ہے میرا باپ ایسا تھا اور میرا بھائی ایسا تھا اور میرا خاندان ایسا ہے اور ویسا ہے. مولا کائنات اسی کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے, جیسے فارسی میں کہا جاتا ہے نا پدرم سلطان بود, یہ کچھ نہیں ہے انسان کے لیے. یہ بتاؤ کہ تم کیا ہو, تمہارے ذاتی کمالات کیا ہیں, جو نسب اور حسب اور نسب کے ذریعے جو انسان کو مقام ملتا ہے وہ کوئی مقام نہیں ہے, یہ مقام تمہارے ماں باپ کا تھا, تم خود کیا ہو. دیکھیے اسلام نے دو چیزیں بیان کی ہیں جو انسان کے لیے باعث عزت ہیں اور باعث کمال ہیں, اور باعث آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح کی کامیابی انسان کو ملنی ہے ان دو چیزوں سے. ایک چیز ہے ایمان اور دوسری عمل صالح. اگر انسان کے پاس ایمان ہے, اگر انسان کے پاس عمل صالح ہے, تو اس وقت کہا جائے گا کہ وہ انسان کامیاب ہے. لیکن اگر انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو اس کا باپ کیسا تھا, وہ کس سلسلے نسب سے تعلق رکھتا ہے, وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے, یہ اس کے لیے کوئی شرافت کا سبب نہیں بنتا. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, مولا کائنات کی اس حکمت کو اپنے مہمان کے ذریعے ہم سب مل کر دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی علیہ السلام من ابطأ به عمله لم يسرع به حسبه. حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو اس کا عمل اس کے راستے پر چلنے سے روک دے, جس شخص کو اس کا عمل ترقی کرنے سے روک دے, اس کا نسب, اس کی رشتہ داریاں, اس کا خاندان اس کو ترقی نہیں دے سکتا. حضرت امیر کائنات انسان کے عمل کی بنسبت اور اس کی اہمیت کی بنسبت یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جو نہج البلاغہ کی 22ویں حکمت ہے جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے اور اس دنیا کے راستوں کو طے کرتا ہے, اس دنیا کو طے کر کے آخرت کی طرف جاتا ہے, تو یہ جو راستہ ہے جس مرکب پہ انسان سوار ہے, اس راستے میں جو چیز انسان کو ترقی دے سکتی ہے, جو انسان کے لیے حقیقی ترقی کا باعث ہے, وہ انسان کا عمل ہے. یہاں پہ کئی سوال اٹھتے ہیں اور بہت ہی ایک ایسی حدیث ہے کہ جو ہمارے سماج کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. ہمارے سماج میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک اہم خاندان کا رکن ہیں, اگر ہمارے خاندان والے ایسے ہیں, اگر ہمارے بھائی ایسے ہیں, اگر ہمارے والدین ایسے ہیں, اگر ہمارے اجداد ایسے تھے تو ہم کامیاب ہو گئے, یا اگر ہم ایک ایسے خاندان میں ہیں, یعنی دونوں طرف سے یہ بات ہے, اگر ہم ایک اچھے خاندان کا رکن ہیں, ایک اچھے خاندان کا حصہ ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں. اور اگر کہیں پر کوئی انسان برے خاندان کا حصہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کانہو اس کے پاس کوئی چیز کم ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ترقی کے اندر یہ چیز مانے ہے, رکاوٹ ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. حضرت امیر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس انسان کو ترقی کرنا ہے اس کا عمل اس کو ترقی کی طرف لے کے جائے گا. اگر انسان کا عمل اس کے راستے میں اس کی رفتار کو دھیما کر دے تو انسان کا نسب, انسان کا خاندان, انسان کی رشتہ داریاں اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی ہیں. یہ پہلی بات ہے جو ہمارے سماج میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ جو حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہم سے تو بتایا گیا تھا کہ انسان کو ترقی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک انسان کا علم ہے اور ایک انسان کا عمل ہے. تو آیا حضرت امیر یہاں پر صرف عمل کی بنسبت بیان کر رہے ہیں, علم کی بنسبت کیا بیان کر رہے ہیں؟ تو دوسری احادیث کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو علم کے حوالے سے مولا کائنات نے بہت سی باتوں کو بیان کیا ہے, لیکن یہاں پر جب عمل کی بات کو بیان کیا ہے تو عمل کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک انسان کا وہ عمل ہوتا ہے کہ جو انسان کے نفس سے تعلق رکھتا ہے, یعنی انسان کا عمل کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کا نفسانی عمل ہے. مثال کے طور پہ کسب علم, یہ انسان کا ایک نفسانی عمل ہے. کبھی کبھی انسان کا جسمانی عمل ہوتا ہے, مثال کے طور پہ انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو یہ جسمانی عمل ہے. مثال کے طور پہ انسان اگر کسی کی خدمت کرتا ہے, اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو یہ جسمانی عمل ہے. مثال کے طور پہ انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ جسمانی عمل ہے. تو عمل کی دو قسمیں ہیں, کبھی عمل انسان کا نفسانی عمل ہوتا ہے, کبھی عمل انسان کا جسمانی عمل ہوتا ہے. مولا نے ایک جملے کے اندر, ایک لفظ کے اندر آ کر تمام باتوں کو سمیٹ دیا ہے کہ انسان کا نفسانی عمل ہو یا انسان کا جسمانی عمل ہو, اگر انسان کے پاس عمل نہیں ہے, یعنی انسان کے پاس علم نہیں ہے, یعنی انسان کے پاس عمل نہیں ہے, تو انسان اس دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا ہے, چاہے وہ کسی سے منسلک کیوں نہ ہو. جو چیز انسان کی ترقی کا باعث ہے وہ انسان کا عمل ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین, ابھی آپ نے دیکھا کہ مولا کائنات نے اس فراز کے ذریعے, یہ جو جملہ تھا, یہ کلمہ قصار جو تھا, اس کے ذریعے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی. جو ایک مختصر سا جملہ کلمہ قصیرہ کہہ لیجئے, اس میں یہی بتایا کہ انسان کا حسب اور نسب اس کو بلند نہیں کر سکتا. خداوند متعال نے صریح طور پر اعلان کیا اور اسلامی تعلیم یہی ہے کہ انسان کو اگر کوئی چیز بلند کر سکتی ہے تو وہ تقوی الہی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے نزدیک وہی انسان باعث شرف ہے, وہی باعث عزت ہے جس کے پاس تقوی الہی ہے. اور تقوی الہی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو انسان کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے, کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, اسلام کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور بالکل صریح طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ خداوند متعال نے جنت کو خلق کیا ہے اس انسان کے لیے کہ جو اطاعت الہی انجام دیتا ہے. ولو کان عبدا حبشیا, چاہے وہ عبد حبشی ہی کیوں نہ ہو, یعنی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اور جہنم کو اس انسان کے لیے خلق کیا گیا ہے کہ جو معصیت پروردگار انجام دیتا ہے. ولو کان ولدن قرشیا, چاہے وہ قرشی خاندان سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو. تو کسی بھی خاندان سے یہ انسان کے لیے باعث فضیلت نہیں ہے. کامیابی اسی مقام پر انسان کو حاصل ہوگی کہ جب اس کے پاس تقوی الہی ہوگا. ناظرین, ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور اسی طریقے سے ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام سے بھی آپ نے نہج البلاغہ کے معارف سے قصب فیض کیا ہوگا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ, فی امان. Thank you.